الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد انسان اللہ کا اس سے کہیں زیادہ محتاج ہے جتنا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے والدین چاہے اس کو پھینک دیں چاہے اس کو رکھ کر پال لیں اس میں اپنی جان اپنی ہمت کوئی طاقت کوئی زور کچھ نہیں ہوتا, وہ والدین کے رحم و کرم پر ہی ہوتا ہے. انتہائی مجبوری ہوتی ہے, اس سے زیادہ مجبوری انسان کو زندگی بھر کبھی نہیں ہوتی, لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے 18 سال کا 20 سال کا ہو جائے اپنے کاروبار پہ لگ جائے شادی شدہ ہو جائے پھر وہ والدین کا محتاج کہاں رہتا ہے, ان کی پرواہ ہی نہیں کرتا, وہ راضی رہیں یا ناراض رہیں وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن بندہ اللہ کا محتاج اسی طرح سے رہتا ہے جیسا کہ وہ جب پیدا ہوا تھا اللہ کا محتاج تھا, جب 20 سال کا ہو تو بھی اتنا ہی اللہ کا محتاج ہوتا ہے, 30 سال کا جوان ہو جائے تو بھی اتنا ہی محتاج رہتا ہے, حتیٰ کہ پوری زندگی میں کبھی وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اب مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں. جو اتنا محتاج ہو کسی کا پھر وہ اس کو بھول جائے اس کی پرواہ نہ کرے اس جیسا احمق کون ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, کافروں کو تو کہنا ہی کیا ہے, اے وہ لوگوں جو اسلام میں داخل ہو گئے ہو جو کلمہ پڑھتے ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے دنیا کے دھندے تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں کہ تمہیں اللہ ہی بھول جائے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ, جو ایسی حماقت کر بیٹھے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اس جیسا خسارے والا کون ہو سکتا ہے, یہ لوگ بہت خسارے والے ہیں. لیکن دیکھ لو دنیا, اللہ سفر کر لیں, اسٹیشنوں پہ دیکھیں, گاڑیوں میں لوگوں کو اترتے چڑھتے بیٹھے باتیں کرتے دیکھیں, کچہریوں میں جا کر دیکھیں, کسی جگہ جا کر دیکھیں, دنیا کس طرح اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں. اللہ بہت کم لوگوں کو یاد ہے, بہت ہی کم لوگوں کو یاد ہے, حالانکہ انسان کی حقیقت کچھ نہیں. منٹ میں کچھ کا کچھ ہو جائے. اب دیکھ لو یہ کویت کا بادشاہ دیکھ لو فقیر بنا دیا, ایک لمحہ بھی نہیں, منٹ بھی نہیں لگا. جو کروڑ پتی تھے, عیش و عشرت میں ان کا نمبر تھا, دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, آج دیکھو کپڑے کو ترس رہے, روٹی کو ترس رہے, پانی کو ترس رہے. یہ سب اللہ کے کام ہیں. سمجھ والا ہو آدمی تو اس کی ہدایت کے لیے یہی نقطہ بہت کافی ہے کہ مجھے اللہ یاد ہے کہ نہیں. دیکھو اللہ کی یاد کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو یاد ہے کہ سب کو بھلا کر اللہ کو یاد کرے, وہ نماز پڑھتے وقت, قرآن پڑھتے وقت. ایک یہ ہے کہ اپنے دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے, اپنے بچوں کے پالنے میں, اپنی بیوی سے پیار محبت میں لگا ہوا ہے اور اللہ یاد نہیں ہے. لیکن اگر کوئی گناہ کی صورت آ جائے تو فوراً اللہ یاد آ جائے کہ میں اپنے عیش میں لگا ہوا ہوں اور اللہ ناراض ہو جائے, ہائے ہائے, اس کو ناراض نہیں کرنا, ہر کچھ ہو جائے. ایک یہ اللہ کی یاد کی صورت, کم از کم درجہ یہ ہے کہ گناہ کے وقت تو اللہ یاد آ جائے. جس بدبخت کو گناہ کے وقت بھی اللہ یاد نہیں آتا اور وہ گناہ کو بے خوف ہو کر, بے فکر ہو کر کرتا ہے, وہ تو سمجھو بالکل گیا ہے, برباد ہو گیا وہ. اور اصل میں گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب اللہ یاد نہ رہے, ورنہ اگر بھول چوک ہو جائے, کوئی ایسی ایسی بات ہو جائے تو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گا, وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے, میں اس کے قبضے میں ہوں, میرے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کر دے, ابھی مجھے پکڑ لے, کوئی چھڑانے والا نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا ذکر کیا ہے نا, سورہ کہف میں. ایک بہت امیر تھا, ہوں گے تو دونوں برابر کے ہی, کیونکہ باپ کے وارث ہوئے, دونوں کو برابر کا مال مل گیا ہوگا. ایک بیچارہ درویش تھا, اس نے مال کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, ادھر ادھر لگا دیا, اپنی غریبی کی زندگی گزارتا تھا. دوسرا جو تھا اس نے مال کو بہت سیٹ کر کے لگایا, باغ لگائے, یہ وہ, اور خوب امیر بن گیا. وہ امیر جو تھا وہ غریب کو بڑا حقیر جانا کرے کہ تو کیسا احمق ہے, تو مصیب کر, تو کیا مولویوں کے راستے پہ چلا گیا, آپ پاگل, میں تجھے لے جاؤں ایک دن اس کو باغ میں لیں گے اور لے جا کر دکھانے لگا, دیکھ یہ, دیکھ فلاں بوٹا ہے, یہ دیکھ فلاں بوٹا ہے, یہ دیکھ پانی آ رہا ہے, یہ فوارے چل رہے ہیں. ماں ظن ان تبید ہاد ہی ابدا, پاگل بتا یہ کبھی تباہ ہو سکتی ہے چیزیں؟ پشتوں کی پشتیں کھائیں, میں کھاؤں, میری اولادیں کھائیں, اولاد در اولاد کھائے, زندگی بڑھا لی, تو نے احمد نے سب اڑا اڑا دیا, ختم کر دیا. وہ جو بیچارہ غریب تھا, اگر کہ مال نہیں تھا لیکن ایمان تھا, دین کی سمجھ تھی, وہ کہنے لگا پاگل ایسی باتیں نہیں کیا کرتے, تو کیا سمجھتا ہے اس بات, یہ کیا چیز ہے, ایک منٹ نہیں لگے گا جب یہ صاف ہو جائے, تو اللہ کو ناراض نہ کر, یہ ایسی باتیں اللہ کو پسند نہیں. لیکن اسے کوئی خیال نہ آیا, اس نے کہا تجھے جب تو باغ میں آیا تھا تجھے ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا, لا قوت الا باللہ, تجھے یہ پڑھنا چاہیے تھا, تجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے سب کچھ دیا ہے, تجھے اس قسم کے شکریہ کے الفاظ کہنے چاہیے تھے, تو بیوقوف بن کر تکبر کی اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے. بس چونکہ اس کا دماغ بہت چڑھا ہوا تھا, وہ دنیا دار تھا, کھڑے کھڑے نہیں, ایسا خدا کا عذاب آیا, باغ تھا بالکل ایک بوٹا تک نہیں رہا, بالکل سب تباہ و برباد ہو. اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالتے ہیں. میں نے بہت مختصر سا بیان کیا ہے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ. فرمایا جب ہم نے اس کو تباہ کیا کوئی اس کی پارٹی اس کی مددگار کھڑی نہ ہوئی. آخر امیر لوگوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں نا, گنڈے ان کے قبضے میں ہوتے ہیں جو لوگوں کا خون چوستے رہتے ہیں. یا آصف زرداری وغیرہ یہ اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے ذمہ دار لینڈ لارڈ جو ہیں. جب لا قانونیت ہوتی ہے تو پھر ان لوگوں کی دین ہوتی ہے, ریت تیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے رگڑا دیا, ولم تک اللہ فیاتم, کوئی پارٹی ایسی کھڑی نہ ہوئی, ینصرونہ من دون اللہ, جو اس کی مدد کرتی. وما کان منتصرا, نہ اس میں خود ہمت تھی کہ مجھ سے مقابلہ کرتا, مجھ سے بدلہ لے لیتا کہ تو نے میرا باغ برباد کر دیا, تو نے مجھے اجاڑ دیا, تو نے مجھے یوں کر دیا, تو نے مجھے یوں کر دیا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. اب اللہ تعالیٰ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق, ایسے موقع پر چلتی اللہ سچے کی ہے, کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں. اس لیے اللہ کو کبھی نہ بھولو, ہو خیر ثواب خیر رقبا, اگر وہ کسی پہ راضی ہو تو اس جیسا ثواب کوئی نہیں دے گا, وہ سب سے بہتر ثواب دینے والا ہے, اجر دینے والا ہے, اور نتائج کے اعتبار سے بھی سب کچھ اس کے قبضے میں ہے. خیر رقبا نتیجے کے اعتبار سے بھی اللہ بہت اچھا ہے. زندگی تو یہ تھوڑی سی دیر کی ہے نا, کوئی سوچ لے اگر وہ 25 سال کا ہے اور اگر اس کی عمر پوری بھی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ 25-26 سال 25 سال 30 سال اور بات ختم ہے. اگر کوئی 25 سال کا ہے, بہت مستی کی عمر میں ہے, تو وہ سوچ لے کہ 25-30 سال اور ہیں, کھیل ختم ہے. اور اگر کوئی 50 سال کا ہے تو وہ تو بالکل تیار رہے, اپنے کپڑے اپنے باندھ لے, اپنی گٹھڑی باندھ کر رکھے, پتہ نہیں 10 سال ہیں ہی نہیں. اور باقی اگر وہ بلا لے, اگر وہ پکڑ لے, ہاتھ ڈال لے تو پیدا ہوتے ہی اٹھا لے, کسی عمر میں اٹھا لے, کسی عمر میں مار لے. میرے بھائیو, یہ اسلام کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لوگوں اللہ کو نہ بھولو, اللہ کو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا, جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہیں اپنے مالوں میں اور اپنے اولادوں میں ان چکروں میں الجھ کر اللہ کو نہ بھلا دینا. فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, جو ایسا کام کر لے گا وہ بڑے خسارے میں ہے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت, موت آنے سے پہلے جو ہو سکتا ہے کر لو, دوڑ دوڑ کر کر لو, جو پیسہ ہے اس کو خرچ کر لو, طاقت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, وقت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وانفقوا مما رزقناکم, یہ عمر ہم نے دی ہے, تو کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے. ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا, وہ دین کا کام آ جائے جی مجھے تو فرصت ہی نہیں, کوئی خرچے کا کام آ جائے جی میرے پاس تو گنجائش ہی نہیں. اللہ کہتا ہے جو اتنا بینک بیلنس ہے وہ کس نے دیا ہے. اسی طرح سے انسان کے پاس اللہ نے وقت دیا ہے, پیسہ دیا ہے, صحت ہے, طاقت ہے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت, موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو, اور جب موت آ جائے گی تو پھر تم کہو گے لولا خرطنی الی اجل قریب, یا اللہ تھوڑی سی تو مہلت دے دے. جب موت آ جائے گی, فرشتہ سینے پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا, جان نکالے گا, تو پھر کہے گا لولا خرطنی الی اجل قریب, یا اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے اور کیوں نہیں دے دے. فاصدقا, میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں, پھر کوٹھی یاد آئے گی اسے. اللہ اکبر, اسے اپنے ٹوائلٹ کٹیے جن پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوا ہے, جا کر کوٹھیاں دیکھو تو صحیح. جو نئی کوٹھی بنتی ہے وہ پہلی سے اونچی ہوتی ہے. یعنی فلاں نے کوٹھی بنائی اس نے تو یہ خرچ کیا, میں بناؤں گا تو میں تو یہ کر دوں گا, اور یہی روئے گا پھر. اسے کوٹھی یاد آئے گی بار بار اور وہ کہے گا میں کیسا احمق تھا کہ میں نے چٹیوں پر پیسہ لگا دیا. کیا اچھا ہوتا یہی پیسہ میں کسی جگہ کسی گاؤں میں 8-10 ہزار روپے خرچ کر کے مسجد بنا دیتا, چندہ نہ مانتا لوگوں سے خود ہی اکیلا ہی مسجد بنا دیتا جو میرے کام آتی. سوچ لیں اگر آج ایٹم بم چل جائیں تو ملوں والے بڑی بڑی کوٹھیوں والے کارخانہ دار کتنا روئیں گے. اور جس کا پیچھے کچھ ہے ہی نہیں وہ کیوں روئے گا, جس کا گزارا ہی ہے اپنا جو کمایا کھا لیا وہ روئے گا, اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے, کوئی چیز یاد ہی نہیں آئے گا روئے گا کیوں. فَأَصَّدَّقَ بَعْكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. یا اللہ موت جب آ جاتی ہے اس دنیا دار کو تو وہ کہتا ہے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے کہ میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں, میرے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہے اتنا روپیہ بینک میں پڑا ہے میں کوئی خرچہ ورچہ کر دوں. ہمارے ہاں لوگ جب کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو پھر صدقے کرنے لگتے ہیں, یعنی ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ خدا کے ساتھ سودا کرو, سنا ہے صدقہ رد بلا ہوتی ہے صدقہ کرو یہ مصیبت کر جائے. خدا کہتا ہے پاگل تو نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ مصیبت آئی کیوں ہے, تیرا کیا خیال ہے تو 100-200 روپے کا بکرا خرچ کر دے گا یا کوئی اور 400-500 روپے خرچ کر دے گا تو تیرا میرا سودا ہو جائے گا, تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ مصیبت آتی کیوں ہے اور وہ 2-400, 8-10 ہزار سے کوئی ٹل جاتی ہے. مصیبت آتی ہے خدا کی ناراضگی سے, تو ناراضگی کو تو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا, خدا کو ہزار کی رشوت دیتا ہے کہ لے لے یہ چھوڑ دے یہ ایسا بے وقوف ہے, تو نے مجھ کو کیسا گھٹیا سمجھا ہوا ہے, دنیا دار جیسا پاگل کوئی نہیں ہوتا. یقین جانے دنیا دار جیسا پاگل وہ جیسے دنیا کو ٹھگتا ہے وہ جیسے دنیا کو دھوکہ دیتا ہے وہ خدا کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, خدا جو کھلا کافر ہوتا ہے نا اس کو تو خدا مہلت دے دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے مزے کر لے, لیکن خدا کے ہاں لا لیس نیس نہیں ہے کہ لا قانونیت ہو, کوئی فائدہ کوئی ضابطہ نہ ہو. کافر کے ساتھ خدا کا قانون کیا ہوتا ہے, جو کر وہ لے لے بس قصہ ختم ہے, نہ تیرے ساتھ ادھار نہ تیرے ساتھ کوئی اور چکر اس قسم کا, جو کر وہ لے لے. کافر دنیا کی محنت کرتا ہے خدا دنیا دے دیتا ہے, اگر وہ پیسہ خرچ کرتا ہے مسجد پہ یا کسی اور جگہ پہ شو کے لیے نمائش کے لیے کہ میرے نام کا پتھر لگا دو خدا لگوا دیتا ہے, محلے میں اس کی اچھی سے ہو جاتی ہے اس کی شہرت ہو جاتی ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں, خدا کہتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہی چاہتا تھا نا یہ لے لے, تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے تو خرچ نہیں کیا کہ تیرا میرا کوئی خاص تعلق ہو کوئی کاروبار ہو کوئی لین دین ہو کہ میں تجھے آگے دوں, لے لے نقد بنقد کام. اور جو منافق ہوتا ہے ہمارے جیسے ٹرڈ مسلمان, اللہ میرے بھائیو میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ دنیا ایک کتاب ہے جو ان پڑھوں کے لیے کھلی ہوئی ہے. ایک تو کتاب ہوتی ہے نا جو حروف سے وہ الفابیٹ سے بنتی ہے, اردو کے ہوں یا انگریزی کے ہوں یا کسی سے ہوں حروف تہجی سے بنتی ہے. ایک یہ کتاب ہے جس میں واقعات ہوتے ہیں ان کو ان پڑھ سے ان پڑھ بھی پڑھ سکتا ہے, تاکہ کل کو خدا کے پاس جا کر کوئی کہے گا کہ یا اللہ مجھے پتا نہیں لگتا. اب دیکھ لو کویت اور سعودی عرب کا معاملہ, میں نے پچھلے جمعے میں ملتان جمعہ پڑھایا تھا, میں نے وہاں لوگوں کو یہ بات بتلائی تھی کیونکہ وہاں اہل حدیث بہت ہے نا اور بڑے بڑے امیر اہل حدیث. دیکھو سعودیہ والے کتنی مسجدیں بنائی ہیں انہوں نے دنیا میں, آپ کو پتا ہی ہے کتنے مبعوث ہیں ان کے جن کو وہ تنخواہ دیتے ہیں اور وہ لوگ مختلف دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں، کتنی کتابیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور پھر مالی امداد بھی لوگوں کو بے انتہا دیتے ہیں، فلپائن میں فلاں جگہ، پاکستان کو، اس کو، اس کو، مسلمان ملکوں کی مدد بھی کتنی کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دیکھ لو اور کویت کا حال دیکھ لیں، لاکھوں مسجدیں انہوں نے دنیا میں مسلمان ملکوں میں انہوں نے بنا دی، اور کتابوں کے ابھی میں یہ پچھلے دن رحیم یار خان گیا، 6 لاکھ کتابوں کے آئے، جس میں دین کی کتابیں مختلف عالموں کی لکھی ہوئی، اردو ترجمے کیے ہوئے تاکہ لوگوں میں مفت تقسیم ہو، کتنی خدمت کرتے تھے دین کی، لیکن آپ جانداری سے دیکھیے، عقل بڑی چیز ہے، عقل سے سوچنا چاہیے، یہ جو اللہ نے معاملہ کیا ہے، سلوک کیا ہے کویت اور عرب کے ساتھ، یہ اللہ نے خوشی کا معاملہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ میں تم سے بہت راضی ہوں، یا ناراضگی کا معاملہ کیا ہے؟ کیا کہتا ہے آپ کا دل؟ دل سے پوچھیے، جو سلوک کویت کے ساتھ ہوا ہے وہ خدا کے قہر کی علامت نہیں ہے، اور جو سعودیہ کا سعودیہ گیا، سعودی خاندان گیا، اب اس کی حکومت نہیں وہاں رہے، امریکہ بیٹھ گیا وہاں، اس نے عراق کا حملہ دکھایا اور آ کر بیٹھ گیا، اب عراق کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ امریکہ بڑی طاقت تھی، وہ چاہتا تو کان سے پکڑ کر عراق کو باہر نکال دیتا کویت سے، معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا، لیکن نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ اسے کہتا ہے مزے کر بیٹھا رہے، کیوں؟ تاکہ میں نہیں بیٹھا رہوں سعودی عرب میں، جب سعودی عرب تھوڑی سی حرکت کرے گا اسے کہے گا دیکھ عراق آ جائے گا، جو وہ کہے گا جی اچھا بہت اچھا آپ رہیں تشریف رکھیں، میں کچھ نہیں کہتا، اور کچھ دیر کے بعد کیا کرے گا، کوئی عبوری حکومت بنا دے گا، ان کا تختہ اٹھ دے گا، کوئی جمہوری حکومت بنا دے گا، مکے اور مدینے کو انٹرنیشنل بین الاقوامی شہر بنا دے گا، یہ خدا کا عذاب ان لوگوں پر کیوں آیا جو کروڑوں روپیہ خرچ کرتے تھے، مسجدیں بناتے تھے، لوگوں کو پیسے دیتے تھے، ان پر خدا کا عذاب کیوں آیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ایک دین والی بات ہے وہ نہیں، یہ جو نقلی سا خرچ ہوتا ہے، اب دیکھو نا، لکھ پتی آدمی کو، کروڑ پتی آدمی کو 10-20 ہزار روپیہ دینا تو مشکل ہے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ کوئی تکلیف نہیں، ایک کارخانہ دار ہے، کروڑ پتی ہے، آپ اسے جا کر کہیں جی یہ مسجد بنا دو، اگر وہ 1-2 لاکھ روپیہ لگا کر مسجد بنا دے تو وہ کوئی غریب ہو جائے گا، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ جب تکلیف کوئی نہیں تو ثواب بھی کچھ نہیں، اس کے لیے ثواب کس بات میں ہے جس میں اس کو تکلیف ہو؟ ایش چھوڑے، خدا کے دین کا سپاہی بنے، اب دیکھو نا اسرائیل تو کیسے ترقی کر رہا ہے، ان کا ایک ایک بچہ ٹریننگ لے رہا ہے، اور سعودی عرب کے IIT میں نمبر لے رہے ہیں، سعودی عرب کے لوگ عیاشی میں بڑھ بڑھ سک کر بڑھ چڑھ کر سمندر میں محل بن رہا ہے، شاہ صاحب کا سمندر میں محل بن رہا ہے، جہاں اربوں روپیہ لگے، خدا کو غیرت نہ آئے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محلے میں سے گزر ہوا تو آپ نے ایک چمارا دیکھا، چمارا کوٹھے کے اوپر پوچھا، تو آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں کا آدمی کا ہے، آپ کو ذرا کچھ تھوڑا سا رنگ ہوا، ملال ہوا، کہا کچھ نہیں چلے گئے، وہ آدمی آیا تو محلے والوں نے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا تھا، انہوں نے تیرا یہ چبارا دیکھا، وہ کچھ ناراض ہوئے، خوش نہیں ہوئے، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول نہیں چاہتے کہ چبارے بنے یا مکانوں پر پیسہ خرچ ہو، اس نے کسی لی کہیں ادھار لیا تب گرا ملا کر برابر کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. اے رسول اللہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں نے اس کا ازالہ کر دیا. بات کیا تھی, اللہ کے رسول یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں یہودیوں سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے, مشرکین مکہ سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے, مہاجروں کے گروہوں کے گروہ آ رہے ہیں, پیسے کی اتنی ضرورت ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور تجھ بارے بڑھا رہا, دنیا اتنا اسلحہ تیار کر رہی ہے, مسلمان ملک کشمیر آپ کے سامنے ہے, افغانستان آپ کے سامنے ہے اور چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہاں مسلمانوں کی کیا گت بن رہی ہے, اسلحے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو, لیکن یہ عیاشی ہو رہی ہے. جو حج کرنا جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہی ہے کہ حرم کے ساتھ شاہ فہد کا محل ہے, کتنا اونچا, حرم سے بھی کہیں اونچا ہے, میناروں سے بھی اوپر نکلے. میرے بھائیو یہ ٹیڑھ قسم کا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. دیکھو نا ہمارے بڑے بڑے چودھری جو ہیں امیر لوگ جو ہیں وہ خوب سن لیں سمجھ لیں, امیر لوگ جو ہوتے ہیں بکرا کا دیا رمضان شریف میں افطاریاں خوب کروا دی, فلاں موقع پہ یوں کر دیا, فلاں موقع پہ یوں کر دیا, مسجد کو اتنا پیسہ دے دیا پھر یوں کر دیا, لیکن گھر دیکھ لو این انگریز کا گھر, بیوی کو دیکھ لو, بچیوں کو دیکھ لو, بہوؤں کو دیکھ لو, کوٹھی کو دیکھ لو, وہاں کے پائلٹ کو دیکھ لو, باورچی خانے کو دیکھ لو, بس بٹنوں کا ہی کام ہے, سارا بٹنوں کا ہی کام, این کافروں کا مقابلہ پورا ہو رہا, اور باقی دینداری جو جی آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نماز کو نہیں آتا, اسے فرصت نہیں ہوتی, اس کا اپنا کاروبار اتنا وسیع ہے اس کا, اس کو فرصت نہیں. اب آپ سوچئے کہ بندہ اللہ کے پاس اس کے گھر میں مسجد میں تو آئے نا اور باہر سے پیسے دیتا رہے, اللہ کبھی اس سے راضی ہوگا؟ کبھی نہیں راضی. اس لیے کہ جتنے دنیا دار اور دیندار وہ امیلگمیٹ کیے ہوئے جیسے کہ ورگنائز کر دیتے ہیں, جوڑ لگا دیتے ہیں, یہ جتنے دنیا دار اور دیندار آپ اس میں ملے جلے سے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں, اللہ کو تو وہی پسند ہے جو بالکل صاف عین معلوم ہوتا ہے کہ یہ درویش, کوئی تکلف نہیں, کوئی کچھ نہیں, پیسہ خرچ کرے گا تو سوچ کر خرچ کرے, کبھی پیسے کو فضول خرچ نہیں کرے, کوئی شو نہیں, کوئی نمائش نہیں, کوئی بڑائی کا تصور نہیں کہ میں بڑا بن جاؤں لوگوں میں میری شہرت ہو جائے, کوئی ایسی بات نہیں, بس دل میں یہ جذبہ ہو کہ دین کی خدمت جتنی مجھ سے ہو سکے میں دین کی خدمت کروں, میرا پیسہ جتنا لگے دین کی راہ میں لگے, ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. میری اس ساری باتوں کا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک نظریہ ہے مولوی صاحب کا, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن آپ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سعودی عرب کی دینداری جیسے کہ ہمارے اہل حدیث چودھریوں کی دینداری ہوتی ہے, کویت کی دینداری جیسا کہ اہل حدیث لیڈروں کی دینداری ہوتی ہے, وہ خرچ بھی کرتے ہیں, وہ مسلمانوں سے ہمدردی بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں, ہر طرح کی امداد بھی کرتے ہیں دنیا داری کی طور پر, لیکن دیکھ لو خدا نے رگڑا کیوں دیا. اس بات کو سوچیں کہ خدا نے ان سے راضی ہو کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے یا خدا ان سے ناراض, اس کا جواب دو. اگر خدا ان سے ناراض ہے کیا وہ مسئلے نہیں بناتے, کیا وہ لوگوں کو پیسے نہیں دیتے, ان سے آ کر خدا کیوں ناراض ہے؟ یہی کہ تم میں غیرت نہیں, تمہیں انگریز اچھا لگتا ہے, تمہیں ان کی عورتیں اچھی لگتی, تمہیں ان کا لباس اچھا لگتا ہے, ان کی تہذیب اچھی لگتی ہے، ان کا تمدن تمہیں اچھا لگتا ہے، تم علاج کرواتے ہو تو ان کے یہاں جا کر کرواتے ہیں، تم سیر کرتے ہو تو ان کے یہاں جا کر کرتے ہیں۔ ظہر خدا نے رگڑا دے دیا، اور رگڑا جی کیسا دیا، اللہ میرا معاف کرے، بس یوں ہی سمجھا کہ صفا ہستی سے مٹانے والی بات ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نظریاتی چیز، اس کے لیے آپ کو دلائل دینے پڑتے ہیں، ایک ہے عملی واقعہ، اس کا تجزیہ کریں، آپ کو ہوش آ جائے گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کس پانی میں ہیں اور آپ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ دیکھو تو اچھے بنے، گاڑی بھی اٹھائے جائیں اور حدیث بھی بڑھیں۔ دیکھو نا، گناہ اتفاق سے کبھی ہو جائے تو ہو جائے، چلو بھی گناہ ہو گیا، لیکن عادت داڑھی منڈانے کی، خدا اس سے کبھی راضی ہوگا؟ دل سے پوچھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی سمجھنے کے لیے آتا اور بات بڑی عام فہم ہوتی تو آپ فرمایا کرتے اس وقت طلبہ کا فتویٰ اپنے دل سے پوچھو۔ آپ بتائیے، جب تم داڑھی منڈاتے ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض؟ داڑھی منڈانے والوں سوچو، یہ مسلمان ہونے کا مقام ہے، جب تم داڑھی منڈاتے ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض؟ اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، لازمن تمہیں یہی کہنا ہوگا کہ جی اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم روز اس کو ناراض کرتے ہو؟ شیشہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو، وہ ناراض ہوتا ہے، تم خوش ہو رہے ہیں، تمہاری اس کی دوستی کبھی ہو سکتی؟ اور اللہ جیسا دوست، ہائے ہائے، ایسی نازک دوستی کہ وہ منٹ پہ روٹ جائے اور منٹ پہ راضی ہو جائے، اور تو ایسا ڈھیل کہ تجھے شرم ہی نہ آئے، تو ایک کام کو بار بار کرتا ہے، دکھا دکھا کر کرتا ہے، دیکھ دیکھ کر کرتا ہے، شیشے کے آگے کھڑا ہو کر پینترے بدل بدل کر تجھے سارا کچھ کرتا ہے، تو کیا سمجھے گا خدا کو کہ خدا مجھ سے راضی ہے؟ لیکن مجھے احساس نہیں، داڑھی منڈانے والے کو خیال تک نہیں ہو، وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں، سعودیوں جتنی نمازیں پڑھنے والا کون ہے؟ جتنے سعودی نماز پڑھتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ کو کوئی نماز پسند نہیں۔ جب اللہ ناراضی ہو گیا تو قصہ ختم ہو گیا۔ دیکھو آخرت میں اللہ ایسے لوگوں سے رعایت کر دے تو وہ اور بات، لیکن دنیا میں تو تختہ اڑ دیا نا، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، خدا سے کبھی چلاکی نہ کیا کرو، خدا کو کبھی دھوکہ نہ دیا کرو، یہ آدھا دیندار بننا اور آدھا بے دین رہنا یہ خدا سے چلاکی، یہ خدا سے مذاق ہے، اور خدا کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے، اور اس پر عذاب خدا کا لازمی آتا ہے۔ خدا کے سامنے گر جاؤ، جھک جاؤ، اگر توڑ دو اپنے آپ کو، ہیت سمجھو۔ جو جرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور پھر اپنی نماز پر فخر بھی کرتا ہے، جو جرت کے ساتھ انگریز کا بیٹا بنتا ہے، انگریزوں جیسی کوٹھیاں بناتا ہے اور پھر خوش بھی ہوتا ہے، یہ خدا سے چلاکی نہیں کرتا تو اور کیا کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، چیز کتنی اچھی ہو، قبول اس وقت کی جاتی ہے جب جس کو آپ دینا چاہیں وہ آپ سے راضی ہو۔ اگر وہ آپ سے راضی نہیں ہے، اگر وہ آپ سے راضی نہیں ہے تو چیز آپ کی کتنی بھی اچھی ہو وہ کیوں قبول کرے گا؟ اب لوگ اللہ اکبر بعض پانچ پانچ چھ چھ قربانیاں کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میں جو پانچ چھ قربانیاں کروں گا وہ میری قربانی رکھ بھی لے گا، کہیں وہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، میرا پیسہ ٹھیک ہے، میرا گھر کا معاملہ ٹھیک ہے، میرے بھائیوں اس کے لیے میں آپ سے کیا مثال آپ سے عرض کروں، بڑی سادہ سی چیز ہے، بڑی عام فہم چیز ہے، آپ اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے کوئی چیز تب قبول کرتا ہے جب اللہ آپ سے راضی ہو. اللہ آپ سے ناراض ہو تو اللہ آپ کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مار کھا رہے ہیں. اب دیکھ لو اہل حدیثوں کا حال، اپنے ملک میں اہل حدیثوں کا حال دیکھ لو. ویسے نام کو کتنی اعلی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے، کیونکہ اہل حدیث ہی دنیا میں صحیح مذہب ہے، باقی تو سب ملاوٹی ہیں بھرتی. کوئی حنفی بن گیا، پھر دیوبندی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا. مذہب کے اعتبار سے اگر خالص اسلام کا کوئی تصور ہے تو وہ صرف اہل حدیث کا. اہل حدیث کے میں نے قرآن و حدیث کو ماننے والا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، اور صرف ایک یہی جماعت ہو سکتی ہے جو اللہ کی پیاری جماعت ہو. لیکن پاکستان میں دیکھ لو اہل حدیث کتنا ذلیل ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ سارے اہل حدیث دنیا دار ہیں. وہ اہل حدیث حقیقت میں ہے نہیں، جیسے دوسرے نقلی مسلمان ہیں، جیسے دوسرے لوگ جھوٹے مسلمان ہیں اور اللہ کافروں کو ان پر مسلط کرتا ہے، ایسے اہل حدیث نقلی اہل حدیث ہیں، اس لیے اللہ ان پر بریلویوں کو، کمیونسٹوں کو اور دوسرے گندے سے گندے لوگوں کو مسلط کرتا ہے. اسرائیل عربوں پر چڑھا ہوا ہے نہیں، کوئی شبہ ہے؟ ایک ایک ملک کوئی بھی اسرائیل سے لڑ کر دیکھ لے وہ کھا جائے گا. کیا مسلمان اللہ کو برے لگتے ہیں؟ نہیں، اللہ ان سے ناراض، اللہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ کی ناراضگی کا تو توبہ توبہ، اللہ معاف کرے. قرآن مجید پڑھ کر دیکھو، جنگ احد میں اللہ کا رسول موجود، حضرت ابوبکر صدیق موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان، حضرت علی، اولیاء، خلفاء، نیک سے نیک، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، ان جیسا کچھ پیدا ہو سکتا ہی نہیں. لیکن دیکھ لو شکست ہو گئی. اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ تو تیری پارٹی تھی جس کا ہیڈ نبی ہے، جس کے رائٹ اور لیفٹ جو ہیں ابوبکر اور عمر اور یہ صحابہ وغیرہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ کیا تم نے مجھے بے وفا سمجھا ہے؟ تم نے مجھے یہ سمجھا ہے کہ میں اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں دیتا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، تمہارا ساتھ دیا، کس طرح سے تم کافروں کو کاٹ رہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کیا. إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کو بے حس کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے خدا کے حکم کے ساتھ. وہ آگے آگے بھاگے جا رہے تھے، تم ان کو پیچھے سے قتل کرتے جا رہے تھے اور ان کا مال لوٹ رہے تھے. لیکن تم نے کیا کیا؟ جب تمہیں کہا گیا تھا کہ یہ دلہ نہیں چھوڑنا، فتح ہو یا شکست ہو، یہ دلہ نہیں چھوڑنا، تم نے کیوں نافرمانی کی؟ مسلمان اس قسم کا ہوتا ہے؟ جب تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا، تمہارے نبی نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ دلہ نہیں چھوڑنا، حتی اذا فشلتم، جبکہ تم بزدل ہو گئے، پیسے کا لالچ تمہارے دل میں آ گیا، وتنازع تم فی الامر، تمہارا کمانڈر تمہیں کہہ رہا ہے کہ نہ جاؤ، نہ ہلو یہاں سے، تم نے کہا کہ نہیں، اب فتح ہو گئی یا چلو، لوگ مال لوٹ رہے ہیں، ہم بھی مال لوٹ رہے ہیں. وہاں سے تم من بعد ما راکم ما تحبون،
تم نے نافرمانی کی، میں نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے، یعنی پتا دکھا دی. جب تم نے نافرمانی کی، اس نافرمانی کی سزا خدا نے فوراً تمہیں دی، پاسا پلٹ دی. تم نے ذرہ چھوڑ دیا، حضرت خالد جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے کمانڈر تھے، وہ تاک میں تھے کہ یہ مسلمان ذرہ چھوڑیں گے میں پیچھے سے آپ سے حملہ کروں گا. وہ پیچھے سے پڑ گئے، آگے بھی کافر، پیچھے بھی کافر، مسلمان درمیان میں آ گئے. 70-72 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، حضور زخمی ہو گئے. کسی کا کچھ بنا، کسی کا کچھ بنا، کسی کا کچھ بنا. اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ جاؤ، میں نے تمہیں گناہ معاف کر دیا ہے، اس کی سزا جو دنیا میں دینی تھی وہ دے دی ہے، اب آئندہ میں تم سے پوچھوں گا نہیں. ان مسد اللہ الشیطان بعض ما بلقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے معاف کر دیا، ساتھ ہی اچھا کس کے دے دیا تاکہ اس جماعت پر کوئی دھبا نہ رہ جائے. بلقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ بہت جلدی روٹ جاتا ہے اور بہت جلدی مان جاتا ہے. دوستی اس کی بڑی نازک، اور جو لاپرواہ ہو وہ چاہے کہ میں اللہ کے ساتھ نبھا لوں، وہ کبھی نہیں نبھا سکتا. یہ ٹائر مسلمان، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا کافر آدھا مسلمان، آدھا انگریز آدھا مسلمان، اوپر سے مسلمان نیچے سے کافر، نیچے سے کافر اوپر سے مسلمان، ایسے ایسے اللہ دوستی کبھی نہیں لگا. اس لیے میرے بھائیوں، نمازیں پڑھتے ہو، جمعے پڑھتے ہو، بات سنتے ہو، گرم سے گرم، تیز سے تیز مسلمان ہونے کی کوشش کرو. لوگوں کو نہ دیکھو کہ لوگ کیا کرتے ہیں. ہماری زندگی کیا ہے؟ پہلے میں دولت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، حرام حلال طریقے سے، جائز ناجائز طریقے سے. اپنی لیڈری بنانے کی کوشش کروں گا، خواہ میں وکیل ہوں، خواہ میں کارخانہ دار ہوں، خواہ میں ذمہ دار ہوں، پھر الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں گا. امید یہ ہے کہ چلو فی الحال ایم این اے بن جائیں گے، ایم پی اے بن جائیں گے، کبھی دور لگ گیا تو شاید وزارت مل جائے، شاید کبھی دور لگ جائے جیسے کہ جتوئی کا دور لگ گیا، وزیر اعظم بھی بن گیا. اور بس میں اگر وزیر اعظم اور صدر بن گیا تو پھر بس، پھر نبی بن گیا تو پھر پسند کیا کی؟ سب عہدے مل گئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری زندگی کا انجام. جنہیں دیکھ لو، میں یہ غلط نہیں کہہ رہا کہ تجربے کی بات ہے، میں بہت سوچا کرتا ہوں، وکیلوں کو دیکھتا ہوں، جو وکیل ذرا اٹھنے لگتا ہے پھر وہ لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے. ذمہ دار وہ بھی پھر الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے. محلے داری میں لوگوں کے کام کیے، ادھر ادھر پولیس میں گئے، تھانے میں گئے، ادھر گئے ادھر گئے، لوگوں کو اپنا غلام بنایا، ذرا ہموار کیا، الیکشن میں کھڑے ہو. بس یہ زندگی بنانے کا طریقہ ہے. اور یہ گندے لوگوں کی سوچ ہے. مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ کام زیادہ کرنا، بڑا بننے کی بالکل کوشش نہ کرنا. یہ مسلمان کا طریقہ ہے. سن لو، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی، میں نے اتنا کیا، یودا مجھے ملنا چاہیے، امیر میں بنوں گا، لیڈر میں بنوں گا، میں نے اتنا بڑا کام کیا، میں پیچھے رہ جاؤں تو مجھے نہیں مانتے. بس کس نے اس نیت سے کام کیا وہ برباد ہو. اور مسلمان جب ہوتے ہیں تو پھر نخرے بخرے نہیں کیا کرتے، سادگی بالکل، کپڑے سادہ، رہنا سہنا سادہ، گفتگو سادہ، مجلس سادہ، سوسائٹی سادہ، دوست سادہ. تھے نبی اور نبیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے، اور پھر باقی فرشتے،
اللہ نے قرآن مجید میں ان دونوں کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ اگر یہ نبی محمد خاص طور پر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میرا نبی بگڑ کر کوئی ایسی حرکت کر دے تو میں اس کو بھی کبھی نہ چھوڑوں، اور اگر کوئی فرشتہ، لوگ فرشتوں کو بہت پوچھتے ہیں، مشرکین مکہ فرشتوں کو معبود بناتے تھے، لات عزا منات یہ سب فرشتوں کے نام رکھتے تھے، فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اگر فرشتوں میں سے کوئی کہہ دے کہ میں الہ ہوں میں اس کو جہنم کی سزا دوں، کوئی فرشتہ کہے گا سوال نہیں پیدا ہوتا، پھر اللہ نے کیوں دھمکی دی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ نہ فرشتے سے ڈرتا ہے نہ نبی سے ڈرتا ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے سزا دے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اے مشرکین مکہ تم نے فرشتوں کو معبود بنا رکھا ہے، جو ان میں سے کہہ دے کہ میں معبود ہوں فذٰلک نجزیہ جہنم، ہم اس کو جہنم کی سزا دیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے مشرکین مکہ تم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ تو ہمارے ساتھ چل، جیسے ہم کہتے ہیں ویسی تقریر کیا کر، کچھ توڑ مروڑ کچھ بانس وغیرہ ٹیڑھا کر دے، ڈھیلی 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 باتیں کر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ میرا نبی میری کسی بات کو بگاڑ کر بیان کرے، اس میں کچھ نرمی پیدا کر دے، لوگوں کو جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر اہل حدیثوں میں یہ ہے کہ جی مولوی صاحب تقریر ایسی کرو کہ لوگ بھنکے نہیں، مسجد بھری رہے، جو بندی بریلوی سب ٹھیک ٹھاک چلتے رہیں، کوئی ناراض نہ ہو، سب خوش خوشی جائیں، اور اس میں پھر آدمی کو نرمی کرنی پڑتی ہے، اللہ نے فرمایا بدو لا تم ہے نو فلو رہے نور، اے نبی یہ کافر تو چاہتے ہیں کہ تو نرم ہو جائے پھر یہ بھی نرم ہو جائے، سن لے تو بالکل نرم نہیں ہوگا، تیری کسی بات میں جھول نہیں ہوگی، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر میرا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی بات کو بگاڑ دے لاخذنا منہ بالیمین، میں اس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لوں، ثم لقطعنا منہ الوتین، میں اس کی شارک کاٹ دوں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، کہ سارے دنیا کے نبی پیر فقیر اولیاء کوئی بھی چاہے کہ میرے نبی کو بچا لے کوئی بچا نہیں سکتا، فما منکم من احد عنہ حاجزین، کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا کہ نا 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 اللہ اس کو کچھ نہیں کہنا، ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ نام اللہ بالکل نہیں کرتا، اور میرے بھائیو جب ایسا ہمارا رب ہے کہ وہ ڈرنے والا کسی سے نہیں، ہم سارے اس کے محتاج ہیں، تو ہم کیوں نہ اس کو دل سے مان لیں، تو اس کے سامنے دل سے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے اب تو تجھ میں ہمت ہے نا، طاقت ہے، تو پیسہ بھی ختم کر سکتا ہے، تو وقت بھی لگا سکتا ہے، اور بھی قربانی وغیرہ کی صورتیں جو ہوں تو کر سکتا ہے، کر لے، گنجائش ہے، ابھی وقت ہے، ابھی زندگی ہے، اور جب تو مرنے لگا، موت آ گئی، پھر دنیا کا معاملہ تو ختم ہو جائے گا، جو ہی آپ نے کبھی مرنے والے کی کیفیت دیکھی ہوگی نا، جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو ٹکٹکی لگ جاتی ہے، آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اب بچنے کی امید نہیں، وہ اصل میں بات کیا ہوتی ہے، اگلے جہاں کا پردہ اٹھ جاتا ہے، فرشتے اس کو نظر آنے لگ جاتے ہیں، وہ جب آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوتی ہیں کہ آنکھ جھپکتا نہیں ہے، آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جاتی ہیں، پردہ اٹھ جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، یہ علم غیب کا پردہ جو ہے علم غیب کا, یہ غیب کی جو صورت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے, اللہ زبان بند کر دیتا ہے. اب اس کے سامنے سب حقیقتیں کھل جاتی ہیں. جن چیزوں کے بارے میں دنیا میں یقین نہیں آتا پھر بالکل یقین آ جاتا ہے کہ اوہ بھائی مولوی ٹھیک ہی کہا کرتے ہیں, میں تو مذاق ہی سمجھتا رہا, میں نے تو خاص کبھی توجہ دی نہیں کہ یہ مولویوں کا پیشہ ہے, انہوں نے تو آخر جمعہ پڑھانا ہے بولنا ہی ہے نا, کچھ تو کہیں گے نا, وہ نہ جی آپ پڑھ کے چلا آتا تھا, میں نے تو خاص کبھی توجہ نہیں دی. لیکن اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو پتہ حد کیا کہ آ گئے مرد موت اپنی پارٹی کو بھی. پھر اس وقت اسے فو یاد آتا ہے, ہائے ہائے میں کیسا احمد تھا کہ رات کو بارہ بارہ بجے گلیوں میں بیٹھا رہتا تھا, عشاء کی نماز کی پرواہ نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے نا کہ نیند آ گئی سو گیا, اتفاق سے کبھی ایسی صورت بن گئی, چلو جب آنکھ کھلے پھر نماز پڑھ لیں. ایک یہ ہے کہ نماز کی پرواہ کچھ نہیں, بارہ بارہ بجے تک ایک ایک بج تک اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف منڈلیوں میں مختلف سوسائٹیوں میں وقت برباد کیا, رات کو برباد کرتا رہا. پھر اسے یاد آئے گا کہ اس کو میں کیسا اہم تھا, کیا اچھا ہوتا کہ میں نماز پڑھ لیتا. امیر کو اپنی کوٹھی یاد آئے گی کہ میں نے اپنی کوٹھی پر کتنا پیسہ برباد کیا, کیا اچھا ہوتا کہ میں وہی پیسہ کسی مسجد سے لگا دیتا, اسی پیسے سے میں کوئی اسلحہ وسلحہ خرید کے کچھ تشویشوں کی مدد کرتا, کوئی جہاد کی تیاری کرواتا, کچھ کرتا, پھر پچھتائے گا. اور اللہ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے یہ نقشہ باندھا ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, فرشتوں کو ذرا بھیج دے اور مجھے ذرا کھڑا کر دے, میں اتنا مال پڑا ہے تو میں گھر والوں سے کہہ دوں کہ یہ جو بینک میں اتنا پڑا ہے اتنا فلاں جگہ دے دو, اتنا فلاں جگہ دے دو, اتنا فلاں جگہ دے دو, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. خدا کہتا ہے نا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب اللہ ہاتھ ڈال دے جب کسی کی موت آ جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی آگے کی چیز کا. یہ جو چاہے لوگ کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں, سب بکواس, اللہ کی قید میں سے وہ نکل کر آ سکتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ مولویوں نے کھانے کے ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں, اور پھر کمال یہ ہے کہ جن کی میت ہے ان کے گھر نہیں جاتی, آ کر مولوی کو اطلاع کرتی ہوں کہ میں آ رہا ہوں, پھر مولوی ان سے کہتا ہے کہ نہیں تیرے باپ کی روح میرے پاس آئی تھی, تیرا باپ مجھے رات کو ستاتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا جی مولوی صاحب پھر بتاؤ میں کتنا دے دوں. دیکھو کیسی ٹھگی, جیسے رولڈ گولڈ والے ٹھگتے ہیں سڑکوں پر گاڑیوں میں اور جگہ جگہ, یا اور لوگ ٹھگیاں کرتے ہیں ویسے مولوی ٹھگی کرتا ہے. دیکھو جب زوال آتا ہے تو سب سے بڑا سبب دین کے لیے مولوی بنتا ہے, جب اسلام کو زوال آتا ہے تو دین کا سب سے بڑا سبب مولوی بنتا ہے, مولوی کھاتا ہے زکات کا پیسہ, مولوی پلتا ہے زکات پر. ہمارے مدرسے بھی مدرسوں سے کیا نکلتا ہے, آپ نے دیکھا ہی ہے آج کل دینی مدرسے جسے دیکھ لو دینی مدرسہ جامع سڑکوں میں جاتے ہیں نا, ایک کوڑا جامعہ سے بنانا, جامعہ فلاں, جامعہ فلاں, جامعہ فلاں, مدرسے ہی مدرسے, مدرسے ہی مدرسے, مستے ہی مستے. اور بریل بھی اپنے چھوکروں کو ٹریننگ کیا دیتی ہے, وہ ہرا سا جھنڈا ہاتھ میں یوں کہ دیکھ لو یہ مسجد ہے, پیسے 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 دے دو, پیسے دے دو, کیسے مانگنا سکھاتے ہیں, بعض تو بچوں کو ساتھ پکڑ کر انگلی لگاتے ہیں اور مانگنا سکھاتے ہیں. مولوی کیوں مانگنا سکھاتا ہے کہ کھڑا ہو جا اور مسجد دکھا اور مانگ. جو طبقہ زکات پر پلے, آپ نے سنا ہے نا کہ سیدوں کے لیے زکات حرام ہے, سب دنیا میں سید کو ممکن ہے بہت سے نقلی ہوں, لیکن اصلی سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد. آپ نے فرمایا کہ زکات ہمارے لیے حلال نہیں, کیوں, یہ میل کچیر ہے. کہیے زکات میل کچیر ہوتی ہے کہ نہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کڑاہے میں رس ڈال دیا جائے اور جھاگ آ جاتی ہے, لوگ جھاگ کو اتار اتار کر باہر پھینکتے, کہ اصل مال تو نیچے ہے، جات کو اتار اتار کر جو میل کٹہر ہے اس کو اتار کر پھینکتے ہیں. یہ زکات مال کی میل کٹہر ہے کہ اگر وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو اوپر سے اتار کر اس کو پھینک دیں. میل کٹہر جو اب آپ بتائیے میل کٹہر میں سے کوئی ہیرا ابن تیمیہ جیسا کوئی جوہر کوئی کام کا نکل سکتا ہے؟ وہاں تو گندے کیڑے ہی نکلیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے مولویوں کو دیکھ رہا ہوں گندے کیڑے، بالکل گندے کیڑے، تارمل امتیاز مولوی جو پل سے زکات اور زکات محل کٹہر اور محل کٹہر میں سے کوئی جوہر نکلے گا، محل کٹہر میں سے کوئی ہیرا نکلے گا ابن تیمیہ جیسا جو دنیا میں کوئی انقلاب لائے، لوگوں کے ذہنوں کو پل بس بانگ کھانے والے، بھیک مانگنے والے، سارے گندے اور پھر چاہے مولوی وہ ہے، مولوی وہ ہے، کیا کہیں سب مولوی مولوی. میرے بھائیو دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ رسمی دین کسی کام نہیں آئے گا جیسا کہ کویت اور سعودیہ کے کام نہیں آئے گا. دیکھ لو اللہ نے ساتھ نہیں دیا، اچھا بلا سعودی عرب پاک صاف تھا لیکن دیکھ لو امریکہ آج کیسے کٹ کر بیٹھ گیا. اب وہ جائے گا؟ سوال ہی پیدا ہوتا وہ جائے گا، وہ کیوں جائے گا؟ یہ تو اللہ کا عذاب آیا ہے، جائے گا کیوں؟ اور عذاب کیوں آیا ہے؟ کیا سعودی عرب پیسے نہیں خرچ کرتا تھا؟ سعودی عرب کتابیں تقسیم نہیں کرتا تھا؟ سعودی عرب مسئلے نہیں بناتا تھا؟ سب کچھ کرتا تھا. جو آج کل کا ٹر مسلمان، یہ امیر مسلمان، یہ کارخانہ دار، یہ مل اونر، یہ بڑے بڑے اہل بھی جو کرتے ہیں سب کچھ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن غیرت غیرت نہیں. انگریزی تہذیب اچھی ہے، انگریز اندر سے انگریز ہیں سارے. اور آپ سوچیں جس کا رنگ اچھا نہ ہو وہ چیز کبھی اچھی لگتی ہے؟ آپ خربوزہ لینے جائیں اور رنگ تربوز کا ہو، آپ کو ریڈی والا کہے کہ جی یہ نہیں یہ خربوزہ ہی ہے، آپ کہیں گے جی میں نہیں لیتا. بھئی کیوں نہیں لیتے یہ خربوزہ؟ کہ جی یہ تو تربوز ہے. وہ کہے گا نہیں یہ خربوزہ ہے، آپ کہیں گے خربوزے والا اس کا رنگ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ رنگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، شکل و صورت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لباس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، رہنے سہنے کا کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ اب جو داڑھی منڈائے اور اللہ کے رسول آ جائیں تو کیا خیال ہے وہ آپ کو اپنا سمجھیں گے کہ یہ میرا؟ کبھی بھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کی نماز تو نماز کے وقت نظر آئے گی. اگر آپ سے ملاقات ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں جاتے ہوئے، آپ داڑھی منڈے ہوں اور اللہ کے رسول ادھر سے آ جائیں اور شہر ہو کویت جیسا، شہر ہو جدے جیسا، شہر ہو کراچی جیسا، کہ انگریز بھی وہاں پھر رہے ہیں، ہندو بھی وہاں پھر رہے ہیں اور داڑھی منڈا مسلمان بھی پھر رہا ہے، تو بتا جانت داری سے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہیں گے؟ کہ یہ سمجھ میں آتی ہے بات کی نہیں؟ کیوں نہیں کہیں گے تجھے؟ وہ تجھے اپنا سمجھے گی کیونکہ تیرا رنگ اپنا نہیں، تیرا رنگ مسلمانوں والا نہیں. اگر تیرا رنگ مسلمانوں والا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے لازمن السلام علیکم کہتے. سو میرے بھائیوں اس رنگ کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور یہ رنگ کس سے دیکھا جاتا ہے؟ آپ کی لڑکی، آپ کی لڑکی کا رنگ کیسا ہے، وہ کپڑے کیسے پہنتی ہے، وہ کیسے پھرتی ہے. اگر آپ کی کوشش یہ ہے کہ بالکل یہ ماڈرن لیڈی ہو تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے نہ؟ سوال ہی پیدا ہو. میرے بھائیوں آپ کہیں گے کہ بار بار یہ باتیں کہہ رہا ہے اور ہمیں چوٹیں لگا رہا ہے. اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں کم از کم، ویسے بہاولپور میں بڑی مسجدیں ہیں، دیوبندیوں کی مسجد کتنی بڑی ہے، اویسی کی مسجد کتنی بڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم جو ہماری مسجد میں آئے وہ کندن ہو، اس میں کوئی کسر نہ باقی ہو، یہ نہ بات ہو کہ اس کی کسی طرح سے صفائی نہیں ہوئی، رگڑائی نہیں. جب عقائد کی بات آتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا دیوبندی ہو کیا بریلوی ہو، سب گمراہ ہیں، بالکل گمراہ ہیں. عقیدہ درست کر لو. ان کا اسلام ملاوٹی ہے، اسلام خالص کرو. حنفی اسلام کا کوئی شعبہ نہیں، حنفی اسلام کی کوئی قسم نہیں. اسلام پہلے دن سے، جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، محمدی رہا ہے اور محمدی رہے گا. وہ کبھی بھی حنفی وہابی نہیں بنے گا. کہیے کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے لوگوں سن لو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اس وقت سے لے کر اسلام کا ایک ہی ایڈیشن ہے، اس کی ایک ہی قسم ہے، اور وہ کیا ہے؟ محمد. وہ کبھی حنفی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دیوبندی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی وہابی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بریلوی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا، وہ صرف محمدی ہو. آل اللہ اور آل الرسول، جو اللہ نے کہا ہے اور جو اس کے رسول نے کہا ہے، یہ اسلام. دیکھو کتنی سخت بات ہے. اب دیوبندی بیچارے کو تو اللہ کا شکر ہے، اللہ بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. بندہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا، جہاں حدیث کام تھا، یہ جتنے بیٹھے ہیں قریب قریب سب اللہ نے دیوبندیوں سے ہی بدلے ہیں، بریلیوں سے ہی بدلے ہیں. بات بڑی سخت ہے، دل کو چیرنے والی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں کبھی شرارت نہیں کیا کرتا، کیونکہ مجھے کوئی لالچ نہیں کہ لیڈری میں نہیں کروں گا. کوئی لالچ مجھے نہیں ہے اسی قسم کا، اس لیے میں لوگوں کو لڑاؤں اور یہ کروں اور وہ کروں، اور دبنے کی بھی کوئی بات نہیں. میں اس لیے جو بات کرتا ہوں کھڑکا بجا کر کرتا ہوں، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی. میں اس بات سے بالکل نہیں کرتا کہ لوگوں کا دل خراب ہوگا، میں بلکہ یہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ بجائے دل خراب ہونے کے اس کے دل کو صاف کر. اور اللہ کرتا ہے. بعض نئے نئے چہرے دیکھ کر مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ بد گیا، اب یہ اگلے جمعے نہیں آئے گا. اور میں نے اتفاق ایسا ہوا ہے کہ میں نے اسی کو دیکھا کہ وہ جاتے ہوئے مجھ سے مکھی پوچھ کر جا رہا. میرے بھائیوں، اس بات کی قدر آپ کو اس وقت معلوم ہوگی جب آپ کی جان نکلے، کہ میں جو دعوت کا دین کی آپ کو دے رہا ہوں، یہ خالص محمدی دعوت ہے یا یہ ملاوٹی دعوت ہے، مکاری اور فریب کی اور شرارت کی دعوت ہے. یہ خالص دین کی دعوت ہے. ہمیں کوئی کسی قسم کا نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی لالچ ہے، لیکن دل میں ایک طرف ہے کہ یا اللہ جو کم از کم ہمارے ہاتھ جمع پڑنے آئے وہ تو صاف ہو جائے. اب اتنی ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم سارے ماحول کو دھو ڈالیں. ہم تو انہیں کو صاف کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس آ جاتے ہیں. پھر ہم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، قرآن و حدیث کے صابن کے ساتھ ان کو دھونے کی رگڑائی کرتے ہیں، دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ صاف کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری کوشش یہ ہے کہ آپ دل سے مسلمان ہوں اور سادہ مسلمان، بڑائی کا تصور بالکل چھوڑ دیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، موت کو ہر وقت یاد رکھیں، موت کی گولیاں ہر وقت چھوٹتی رہیں. اور اب تو وقت بہت قریب ہے، قیامت کا بہت قریب ہے. امریکہ کا خلیج فارس میں اور سعودی عرب میں آ کر بیٹھ جانا امریکہ کے خاتمے کی دلیل. اب امریکہ جائے گا نہیں، ختم ہوگا. ٹھیک ہے کہ عربوں کا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا، لیکن اب بچے گا امریکہ بھی، کیونکہ اب اللہ نے ان کو نکال دیا ہے سب کو، کہ تم نے بھی بہت کھا پی لیا ہے، انہوں نے بھی بہت کھا پی لیا. اب آ جاؤ، اب میدان تیار ہو گیا، اور ساری دنیا کے لیے میدان تیار ہو گیا. روس تو ویسے ہی اڑ گیا. خدا کو خدا مانو، ایمان درست ہو جائے گا. دیکھ لو روس کیسے اڑ گیا، کیسی سپر پاور تھی، لیکن اب سپر زور کچھ نہیں، کہاں گئی طاقت، بس اڑ گئی، نہیں اللہ کو منظور ہی نہیں. تو اسی طرح سے اللہ ہے جو کچھ کرتا ہے. ہم دنیا کے کسی ملک میں جائیں تو ہم کہتے ہیں یہاں پاکستان کی حکومت ہے، یہاں خدا ملک کی حکومت ہے، یہاں خدا ملک کی حکومت ہے. خدا کہتا ہے اے بندے تو میری زمین پر رہے، تجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری بھی کوئی حکومت ہے. تو تین ملک کا منتشا پسند اور ملک کا منتشا، میری حکومت کیسی ہے، صبح کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، شام کو اتار کر نیچے پھینک دیتا، تو دیکھتا نہیں میری حکومت کو. تو کیسا احمق ہے کہ تجھے دنیا کے بادشاہوں کی حکومتیں نظر آتی ہیں، تجھے میری حکومت نظر نہیں آتی، تو میرے آگے نہیں جھکتا. میرے آگے جھک جا، خاتمہ بھی اچھا ہوگا، دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تینوں پتیاں بیماروں کے لیے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت دے. سو ہماری دعا ہے کہ اللہ واقعتاً ان کو صحت دے. لیکن میرے بھائیوں، میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا ہے، کہ آپ کس کبھی حکیم کے پاس جائیں تو حکیم جب آپ کی نبض دیکھے گا، کچھ اس کو بیماری کا اندازہ ہوگا، پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کھایا تھا، تجھ سے کیا بدتمیزی ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ یعنی کوئی دوائی وغیرہ تجویز کرتا ہے، بیماری اس کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ بھی ایک الجھن ہے کہ آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو. بیمار ہونا گھر میں یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، بہت پریشانی کا باعث بنتی ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، سارے گھر والے جو ہیں وہ الجھے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے. یا اسی طرح سے اللہ میرا معاف کرے، کوئی اور مقدمہ وغیرہ یا کوئی اور آفت ایسی آ جائے، تو ٹھیک ہے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے یہ، لیکن یہ دعا کرنا بالکل چھوٹتے ہی علاج کرنے والی بات ہے. دعا جو ہے نا، بلا سبب پوچھے بلا تشخیص کے علاج کرنے والی صورت ہے یہ، کہ جی یہ ہو گیا دعا کرو. تو اگر صحیح طور پر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی تشخیص کرواؤ، اور آپ خود اپنا علاج اس قسم کی صورتوں میں خود کر سکتے ہیں. تشخیص کی صورت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھو کہ یہ جو اللہ نے ہمیں اس ابتلاء میں ڈالا ہے، اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، پیسہ بھی جا رہا ہے اور سکون بھی ختم ہو گیا ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ لوگوں جو تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. یہ تشخیص ہے. جیسے جی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں نے کچی روٹی کھا لی، درد ہوگا پیٹ میں تو حکیم پوچھے گا تم نے رات کھایا کیا تھا، اگر وہ کہے گی میں نے چنے چبا لیے تھے، میں نے کچی روٹی کھا لی تھی، یا فلاں تھی چاول کچے تھے، کوئی ایسی بات تھی، تو پھر اس کی سمجھ میں آ جائے گا معاملہ. اب وہ دوائی جو دے گا تو یہ سوچ سمجھ کر دے گا کہ اس کا سبب فلاں کی. تو علاج کرتے وقت جو صحیح علاج ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ تم مجھے معاف کر دے، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی زندگی کو یاد کریں، پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز علاج بھی ہو جائے گا. اور اگر یہ کہے کہ بھئی دعا کرنا شروع کر دے, باقی ہمدرد لوگ جو ہیں دوسرے ساتھی دوست وہ بھی دعا کریں, تو اللہ ہمیں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مانگ رہے ہو, تم دعائیں کر رہے ہو, میرا اس کے ساتھ معاملہ ہے, میں اس سے نپٹوں گا. تمہیں اس سے تمہیں کیا پتا بات کیا کہ یہ ہو سکتی ہے یہ بات کی نہیں. میں مثلا کسی کی سفارش, میں ایک آدمی کی سفارش کرنے کے لیے اس کے پاس گیا, مجھے وہ کہنے لگا حافظ صاحب آپ آئے ہیں, مجھے آپ کا بڑا احترام ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ واقعہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی اصل تفصیل کا تو مجھے علم نہیں. وہ کہنے لگا جی میں پھر تفصیل مجھے معلوم ہے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ سفارش کیسی کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ دراصل میری غلطی ہے, میں تو اس کے اعتماد پر کہ اس نے مجھ سے کہا ہے اور میری اس کے بارے میں حسن زنی ہے کہ وہ جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے, واقعہ سن وہ معلوم ہوگا, اس لیے میں سفارش کے لیے آ گیا. لیکن اگر یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے تو یہ میری غلطی ہے, میں بالکل سفارش نہیں کرتا. دیکھو نا, جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ لاجیکل بات ہے, جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, اب اللہ ہم سے بولتا تو نہیں, لیکن اس نے سب کچھ بتا ہی دیا ہے نا اپنے نبی کے ذریعے سے, تو کیا ہمیں خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو دعا کرتا ہے اس ہمدردی کے اظہار کا میں تجھے اجر دوں گا؟ لیکن میں نے تو اس کو پکڑا ہے, تجھے کیا بات ہے پتا ہے کس وجہ سے میں نے پکڑا ہے؟ میرا اس کا معاملہ ہے, اس کو ٹھیک ہونے سے پھر میں بھی اس کو ٹھیک کر دوں گا. کہ یہ نیچرل بات ہے یا یہ کوئی تصنع ہے اس میں؟ دیکھو اسلام بڑا سائنٹیفک مذہب ہے, اسلام بڑا ریشنل, بڑا ہی معقول, بہت ہی سچی بات ہے. میں کالج میں جتنا عرصہ بھی رہا ہوں, میں ہمیشہ بچوں کے ذہن صاف بھی کرتا رہا کہ طالب علموں کے ذہنوں میں اسلام کی فوقیت بیٹھ ہے, اسلام جیسا دین کوئی نہیں, بڑا ہی معقول دین ہے, یہ تو گندے مولوی نے اس کو بدنام کیا جو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. ورنہ اسلام صحیح تشخیص کرتا ہے, صحیح تجویز کرتا ہے, صحیح علاج کرتا ہے, اور اسلام کبھی ظلم نہیں کرتا. اسلام کے ظلم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی, تو اس لیے یہ جن دوستوں نے پتیاں دی ہیں اللہ ان کے مریضوں کو صحت دے, ان کو بھی اپنے طور پر سوچنا چاہیے کیا آخر ہم نے کیا آخر کیا. وہ اللہ سے دیکھیے, بندہ اپنا ایک گناہ یاد کرے, ایک گناہ یاد کرے کسی مصیبت میں مبتلا ہو, اور خدا سے عہد کرے کہ یا اللہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ وہ کبھی نہیں کروں گا, پھر دیکھیں اللہ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے کہ. اور اگر اپنے گناہوں کا تو نام نہ لے اور یہی کہتا رہے یا اللہ اگر کوئی گناہ ہے تو معاف کر دے. آپ جا کر کسی سے کہیں تو بات ہو اور یہ کہیں اچھا جی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں, آپ غلطی نہ مانیں, گول مول سی بات کہنے لگے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں, بتائیے وہ کبھی مطمئن ہوگا؟ اور اللہ جیسا, اللہ اکبر, جو حقیقت کو دیکھنے والا, دلوں کو سمجھنے والا. اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, اللہ کے ساتھ کبھی ہوشیاری نہ کرو, اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا کرو, یا اللہ میں گناہگار ہوں, اپنے گناہوں کو یاد کرو اور توبہ کرو, اپنے اندر انقلاب پیدا کرو, اپنی طبیعتوں کو درست کرو, پھر دیکھو خدا کی رحمت کیسے کھاتے مار, خدا کا کتنا کس طرح سے خدا کا فضل ہوتا ہے. یہ خدا سے دوستی لگانے کا طریقہ ہے. دیکھو گناہ علائش ہے, گناہ گندگی ہے, گناہ بہت بری چیز ہے, اور جہاں آلائش اور گندگی ہو وہاں خدا کہاں قریب آتا ہے. اس لیے یوں ہی آپ کو معلوم ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے اس کو چھوڑ دے ورنہ خدا ناراض ہو جائے گا, یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ تو معمولی سی بات ہے. اللہ جیسا لطیف, دیکھو نا اللہ کا نام لطیف ہے, عبد اللطیف نام رکھتے ہیں نا, اللطیف ہو یہ خدا کا نام ہے, اور لطیف کے میں نے بہت ہی لطافت والا, جس میں بڑی باریکی ہو, بڑی باریکی ہو, بڑی نزاکت ہو, وہ اس کو لطیف کہتے ہیں. اللہ کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے, اس لیے آدمی کو خدا کی طرف سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور اگر آدمی یہ سوچ رہے کہ میں دنیا دار بھی بنا رہا ہوں اور اللہ کو بھی مٹھی میں رکھوں, اللہ بھی میرے تابع رہے جب چاہوں, میرے بچے کو راضی کر دے, خدا کہے کہ حاضر. میں کہوں اللہ میرا فلاں کام کر دے, خدا کہے حاضر. اور پھر دنیا دار بھی پکا رہے, تو خدا ایسا تو نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو سوچو. میں نے یہ دعا کے لیے جو درخواست کی وہ میں نے آپ سے کی ہے, لیکن میں نے آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے. اور پھر سستی نہ کبھی بھی کریں, جب بھی بڑی دیر ہے. میں جوان ہوں اور آج کل تو میرے خیال میں ویسے دیکھو میں بوڑھا آدمی ہوں اور بیمار بھی ہوں. دل کا بوڑھے کو دل کا عارضہ ہو, دل کا اٹیک ہو, تو بوڑھا کچھ وقت نکال جاتا ہے. جوان کو ہارٹ اٹیک ہو تو وہ فوراً جاتا ہے. جوان نہیں بچتا, کسی ڈاکٹر سے پوچھ رہے اور تجربے والے لوگوں سے پوچھ رہے. تو اس لیے یہ خیال دل سے نکالتے ہیں کہ میں جوان ہوں, ابھی مجھے کیا وہ ہے. اور آج کل کی خوراکیں, آج کل کا جو طرز زندگی ہے, یہ اس میں اٹیک جیسے بوڑھے کو ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ جوانوں کو ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اللہ ہدایت دے, دین کی سمجھ دے, تو ہر وقت تیاری رکھیں. اور داڑھی واڑی منڈانے والے, میں جب بھی کبھی موقع ملتا ہے میں چاہتا ہوں کم از کم آپ کا سائن بورڈ تو صحیح ہو جائے. آپ ایک پارٹی میں تو نظر آئیں کہ آپ محمدی پارٹی ہیں. جب اللہ سے ملیں, فرشتے آپ کی جان نکالنے آئے تو آپ پر کچھ ترس کریں, آپ کا کوئی لحاظ کریں کہ یہ دنڈ منڈ نہیں ہے, یہ شرم و حیا والا ہے. تو آپ کو اپنے چہرے کو محمدی بنانا چاہیے, چہرے کو اوپر داڑھی رکھنی چاہیے. یہ سنت رسول ہے, یہ اسلامی شعار ہے, یہ مسلمانوں کا انداز ہے. اور یہ گندے لوگوں کا طریقہ ہے دیکھنا کہ جی فلاں داڑھی منڈاتا ہے, بیوی کہتی ہے, یہ فلاں کہتا ہے. ان چیزوں پہ کبھی آپ نہ آئیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تفلحون.